اللهم ارزقنا شفاة الحسين، اللهم ارزقنا زيارة الحسين، اللهم ارزقنا محبة الحسين، اللهم ارزقنا زيارة الحسين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، الذي سمي في السماء أحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الدائم على أعدائهم أجمعين، من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا المهجر دون الحسين عليه السلام. صلوات سب سے پہلے بارگاہ رب العزت میں دست بدعا ہے کہ خدا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمیں اس عزاداری کا بہترین سے بہترین اجر عنایت فرمائے، سید الشہداء کے عزاداروں میں ہمیں شمار فرمائے، بانیان مجلس کا اہتمام کرنا، آپ سب کا تشریف لانا، ہمارا حاضر ہونا، خدا اس پرسے کو سید کائنات کے حضور قبول فرمائے، ہمارے لیے یہ توشہ آخرت قرار دے. بہت سارے مومنین مومنات نے التماس دعا کہی ہے، مجلس میں موجود آپ تمام مومنین مومنات سب کے لیے دعا گو ہیں کہ خدا سب کی مشکلات کو آسان فرمائے، تکلیفوں کو دور فرما، پریشانیوں سے نجات عطا فرما، گناہوں کی مغفرت فرما، خدا میں سے جو مریض ہیں ان کو شفاء کامل و عاجل نصیب فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما، جو بے گناہ اسیر ہیں ان کو رہائی نصیب فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض عطا فرما، رزق میں وسعت و آمدن میں اضافہ فرما. پروردگارا ہم سب پر رحم فرما، ہمیں ادائے شکر کی توفیق عطا فرما، اپنی یاد سے ہمارے دلوں کو منور فرما. پروردگارا قلب ناظمین ایمان زمان کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، ہمیں مولا کے آوان و انصار سے شمار فرما. پروردگارہ امام کے ظہور میں تعظیم فرمائے، محبر معظم کی عمر دراز فرمائے، آیت اللہ سیستانی و دیگر مراجع کو صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ مسلمانہ نے عالم جہاں کہیں بھی باطل کے ساتھ برسر پیکار ہیں، خدا ان کی مدد و نصرت فرما، انہیں عفت و کامرانی نصیب فرما، دشمنان اسلام و اہل بیت کو نیست و نابود فرما۔ ان تمام دعاؤں کی قبولیت اور اس کے علاوہ جو دعائیں ہمیں طلب کرنی چاہیے نہ کر سکے، ان کی قبولیت کے لیے، اپنی حاجات کی برابری کے لیے مل کر خاندان زہرا پر درود پڑے گا۔ عزیزان محترم، یہ جو مجالس کا سلسلہ ہے شاندار، پانچ مجالس ہیں، اور ان پانچ مجالس میں جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ نماز محور عبادت، عبادتوں کا مرکز و محور نماز قرار دیا گیا ہے۔ حدیث میں ہے کہ الصلاۃ عمود الدین، عمود عموماً عرب میں خیمے میں جو لوگ رہتے تھے، خانہ بدوش جو خیموں میں رہتے تھے، خیمہ جب بھی کھڑا کیا جاتا تھا تو اس خیمے کے درمیان میں ایک بانس یا ایک کوئی بھی ایسا لکڑی لگائی جاتی تھی جو سینٹر میں ہوتی تھی۔ وہ سینٹر کا جو بانس ہے، وہ جو عمود ہے، ستون ہے، اس پر اس پورے خیمے کی بنیاد ہوتی تھی، یعنی اگر وہ اسے ہٹا دیں تو پھر وہ خیمہ گر جاتا تھا، یعنی وہ اپنی حالت پر باقی نہیں رہ سکتا، کھڑا نہیں رہ سکتا۔ اللہ کے نبی نے الصلاۃ عمود الدین کا، نماز تمہارے دین کا ستون ہے، ان تمہارے جو دین کا خیمہ ہے اس کی جو مرکزی کلید ہے، وہ جو مرکز و محور ہے وہ نماز ہے، یعنی اگر اسے ہٹا دو تو پھر تمہارے دین کا کچھ بھی باقی نہیں رہتا ہے۔ صلوات پڑھیے گا محمد علیہ وسلم۔ ایک نظر مل کر بابا جلالت دونوں پڑھیے گا۔ بس نماز کے حوالے سے کچھ موضوعات ہیں، بالخصوص جوانوں کے لیے بھی اور ہم سب کے لیے بھی، کہ ہم اپنی زندگی میں جس طرح سے نماز پڑھتے ہیں، جس طرح کی نماز ہم ادا کرتے ہیں، اس سے کچھ آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ نماز بہت جاندار اور بہت اثر رکھنے عبادت ہے، حتیٰ کہ نماز کو ایک استاد قرار دیا جاتا ہے۔ اگر آپ معنویت اور روحانیت کی راہ میں سفر کرنا چاہیں، آگے بڑھنا چاہیں، تو اس راستے کے لیے استاد کی ضرورت ہوتی ہے۔ نماز کو وہ استاد قرار دیا جاتا ہے جو اس نماز پڑھنے والے کو ایک شاگرد کی طرح اس کی تربیت کرتی ہے نماز، اور اسے لے کے آگے بڑھتی ہے۔ لیکن ہم چونکہ ایک معمول کی عبادت کے طور پہ اس کو بجا لاتے ہیں، اس لیے اس موضوع کا انتخاب کیا ہے کہ ہم نماز کو بہتر کرتے جائیں۔ جتنی ہم اپنی نماز کو بہتر کرتے جائیں گے، اس قدر ہم جس طرح معنویت اور روحانیت میں آگے بڑھیں گے، خود اس عالم مادہ سے استفادہ کرنا، اس عالم مادہ کی خوشیوں سے، اس عالم مادہ کی لذت سے بھی استفادہ کرنے کے لیے نماز کی امپرومنٹ ضروری ہے، نماز کی ترقی بخشنا ضروری ہے، نماز میں آگے بڑھنا ضروری ہے، اپنی نماز کو اگلے مراحل میں داخل کرنا ضروری ہے۔ انشاءاللہ ان پانچ مجالس میں کوشش کریں گے، موضوع بڑا ہے لیکن ہم کوشش کریں گے کہ ان پانچ مجالس کے اندر اس طرح سے اس موضوع کو سمیٹنے کی کوشش کریں کہ ان پانچ مجالس کے بعد ہماری نمازوں کی حالت بہتر ہو جائے۔ انشاءاللہ صلوات پڑھیں محمد علیہ وسلم۔ آغاز جو آج کی مجلس میں کریں گے وہ خود لذت عبادت ہے۔ لذت عبادت سے جو آشنا نہیں ہوتا، جس نے اس ذائقے کو چکھا نہیں، اس کے لیے وہ اس چیز کو محسوس نہیں کر سکتا، اس کی لذت کو محسوس نہیں کر سکتا۔ جس کو عبادت کے مٹھاس کا پتہ ہوتا ہے وہ کبھی بھی معصیت کی طرف نہیں جاتا۔ جو لوگ گناہ سے لذت لیتے ہیں، جس کو بھی گناہ سے لذت ملتی ہے، جو بھی معصیت سے لذت لیتا ہے،
تو اس میں ایک بنیادی بات واضح ہے، اس کو عبادت کی لذت کا پتہ نہیں، اس لیے اس نے لذت کے لیے گناہ کو اختیار کیا ہے۔ اگر اسے عبادت کی لذت کا پتہ ہوتا تو کبھی بھی یہ گناہ سے لذت لینے کی کوشش نہ کرتا، کیونکہ گناہ کی لذت باقی نہیں رہتی۔ گناہ کی لذت انسان سمجھتا ہے شاید لذت ہے، لیکن وہ لذت نہیں ہے۔ جیسے سب کے لیے، ہم اگر عام کھانے پینے کی بات بھی کریں، اگر کوئی خاص قسم کی ڈش ہو جسے کبھی کھایا نہ ہو، سنا ہو لیکن کبھی اسے چکھا نہ ہو، جو انسان پہلی دفعہ ایسی کسی چیز کو کھائے گا تو اس کی لذت سے آشنا نہیں ہوتا۔ ہو سکتا ہے اسے ٹیسٹ اچھا لگے نہ لگے، لیکن جس کو اس کی افادیت کا پتہ ہوگا، جس کو اس ڈش کے بارے میں سب کچھ پتہ ہوگا، اس کے بنانے کی ترتیب کا پتہ ہوگا، اس سے جو غذائیت اور اس سے جو طاقت ملتی ہے، اس کے بارے میں جس کی جانکاری جتنی زیادہ ہوگی، وہ اتنے شوق سے اس غذا کو تناول کرتا ہے، اتنے شوق سے اس غذا کو کھاتا ہے، اس غذا سے استفادہ کرتا ہے۔ لیکن جس کو جتنا پتہ نہیں ہوگا، اتنا ہی وہ اس کے لیے اجنبی ہے۔ لذت عبادت ہمارے لیے اجنبی ہے، اس کی ایک وجہ ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے، یہ جو عبادت کی لذت ہے، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، خدا نے انسان کے دل کو، امام کی حدیث سماعت فرمائیے گا، خدا نے انسان کے دل کو پاک صاف خلق فرمایا، اور ذکر الہی ایک، اللہ کی صفات میں تفکر دو، اس کی ہیبت اور عظمت کی جانب توجہ رکھنے کو اس دل کی غذا قرار دیا۔ خدا نے انسان کے دل کو پاک و صاف خلق کیا ہے، پیدا کیا ہے، اس کے بعد اس دل کی غذا قرار دی ہے ذکر الہی، یعنی خدا کی یاد کو اس دل کی غذا قرار دی۔ ہمارے دل کی خوراک ہے یاد الہی، ہمارے قلب کی خوراک ہے، اب اسے قلب کہیں روح کہیں، اس کی غذا ہے یاد خدا، اس کی غذا ہے صفات الہی میں تدبر و تفکر کرنا، اس کی غذا ہے خدا کی ہیبت اور عظمت کے بارے میں اپنے آپ کو جھکانا، اس کی طرف متوجہ ہونا۔ اب جو اپنی روح کی اس غذا کو فراہم نہیں کرتا اور مختلف طریقوں سے اپنے اندر اس موجود طلب کو پورا کرنے کی جستجو میں لگا رہتا ہے، یہ جو ہم مختلف جستجو میں لگے رہتے ہیں، ہم محنت کرنے سے نہیں تھکتے، ہم کام کرتے ہیں، ہم دولت کماتے ہیں، ہم رابطے بناتے ہیں، ہم رشتے بناتے ہیں، رشتوں کو باقی رکھنے کے لیے محنت کرتے ہیں، ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ایک دوسرے کے خوشی میں ہوتے ہیں، بہت سارے امور ہم انجام دیتے ہیں، تاکہ وہ جو ہمارے اندر ایک خلا محسوس ہوتا ہے، ہمیں اپنے اندر ایک خلا کا، ایک کمی کا، ایک خالی پن کا احساس رہتا ہے، اس خالی پن، اس خلا کو پر کرنے کے لیے ہم بہت سارے کام کرتے ہیں۔ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ شاید میں اپنی دولت کو اس مقام تک لے جاؤں تو یہ جو میرے اندر ایک خلا ہے یہ پر ہو جائے گا، یہ جو میرے اندر ایک ڈر ہے یہ ختم ہو جائے گا، یہ جو مجھے ایک ڈر ہے کہ میں سوسائٹی میں سروائیو نہیں کر سکوں گا، میں اس معاشرے کے اندر ان لوگوں کے ساتھ اس وقت جس طرح کی دھوم لگی ہوئی ہے، لوگ دولت کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اگر میں اس محنت کو انجام نہ دوں تو اندر ایک خوف محسوس کرتا ہے انسان، اپنے اندر ایک خوف محسوس کرتا ہے۔ وہ خوف کس شکل میں محسوس کرتا ہے؟ اسے یہ لگتا ہے کہ شاید اگر میں پیچھے رہ گیا، اگر میں نے محنت نہیں کی، میں نے کوشش نہیں کی، تو میں پیچھے رہ جاؤں گا، میں لوگوں کے ساتھ چل نہیں پاؤں گا۔ یہ اس کے ذہن میں یہ بات آتی ہے، یہ بات شیطان ڈالتا ہے۔ اصل میں خلا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اندر ایک کمی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اندر ایک خلا موجود ہے جو اسے بار بار یاد دہانی کرواتا ہے، لیکن وہ اس خلا کے لیے جو الفاظ بناتا ہے، ان الفاظ کو وہ شیطان کے وسوسے کا، شیطان کے حملے میں شکار ہو جاتا ہے۔ اصل میں خلا کسی اور چیز کا ہے، وہ جب تک نہ دیا جائے اس خلا نے پور نہیں ہونا ہے۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ جوانی میں سوچتا تھا کہ میں اس سطح تک چلا جاؤں، مجھے دولت میں اتنا مل جائے، مجھے شہرت میں اتنا مل جائے، میری پذیرائی میں لوگ مجھے اس جگہ پر دیکھ لیں، وہ سمجھتا ہے کہ بس میں یہاں پہنچ گیا تو کافی ہے۔ لیکن جب وہ 40 سال کی عمر میں اس جگہ پہنچ جاتا ہے تو وہاں پہنچ کے اسے لگتا ہے کہ نہیں، اس کے اندر پھر خلا محسوس ہوتا ہے، اسے لگتا ہے کہ نہیں مجھے اس سے بھی آگے جانا ہے، بس وہاں پہنچ جاؤں تو ختم، یہ سوچ کے اس طرح محنت شروع کرتا ہے۔ لیکن جب وہاں پہنچتا ہے تو پھر اپنے اندر خلا محسوس کرتا ہے۔ یہ اس ننھے نونہال بچے کی طرح ہے، جب وہ بھوک سے روتا ہے، جب بچہ بھوک کی وجہ سے روئے تو اسے ایک وہ چشنی دیا جاتا ہے، اس چشنی میں دودھ نہیں ہوتی، وہ فقط ایک ربڑ کی چشنی ہے، وہ اس کے منہ میں ڈالی جاتی ہے، جو ہی ڈالی جائے اسے لگتا ہے کہ شاید میرے لیے غذا آنی شروع ہو گئی، اور وہ اسے چوسنا شروع کرتا ہے اور کچھ دیر کے لیے خاموش ہو جاتا ہے، کچھ دیر کے لیے اپنا رونا ترک کر دیتا ہے، کچھ دیر کے لیے اپنی بیتابی کو بیتابی سے پرسکون ہو جاتا ہے۔ لیکن جو ہی اسے چوسنا شروع کر دے، یا بعض اوقات مائیں اس کے اوپر تھوڑا سا شہد لگا دیتی ہیں، تھوڑی سی چینی لگا دیتی ہیں، تو اس کی مٹھاس آنے لگتی ہے، اسے لگتا ہے غذا مل رہی ہے۔ بنیاد یہ تھی کہ وہ بھوکا ہے، اسے دودھ کی طلب ہے، اسے خوراک چاہیے، اسے غذا چاہیے، لیکن جب اسے چوسنی منہ میں دی جاتی ہے کچھ دیر کے لیے وہ اسے غذا سمجھ کے اسے چوسنا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن جو ہی وہ اگر شہد تھا یا کوئی چیز تھی اس کی مٹھاس ختم ہو جائے تو اسے آپ اندازہ ہوتا ہے کہ نہیں، یہ جو میں نے چوسنا شروع کیا تھا اس نے میری بھوک کو نہیں مٹایا، بھوک اسی طرح باقی ہے، کچھ دیر بعد دوبارہ رونا شروع کر دیتا ہے۔ اس بچے کی اصل طلب کیا تھی؟ اسے دودھ چاہیے تھا، اگر اسے فیڈر دیا جاتا، ماں اگر اسے دودھ پلا دیتی تو اس کی بھوک ختم ہو جاتی، پھر اس کا پرسکون ہونا، پھر مطمئن ہوتا، پھر اس کی حالت نظر آتی کہ اس کی جو طلب تھی وہ پوری ہو گئی۔ کیا وجہ ہے کہ میری اور آپ کی دولت کی طلب کبھی پوری نہیں ہوتی، میری اور آپ کی شہرت کی طلب کبھی پوری نہیں ہوتی، میرے اور آپ کی بہت ساری ایسی طلبیں ہیں، بہت ساری ایسی آرزوئیں ہیں جنہیں ہمیں ایج کے حساب سے جوانی میں لگتا ہے کہ یہاں پہنچ گیا تو ختم، لیکن وہاں پہنچا تو اگلا نظر آتا ہے، وہاں پہنچا تو ختم، اس پہ جائے اگلا نظر آتا ہے، یہ ختم نہیں ہوتا۔ یہ دور انسان اصل کس چیز کے پیچھے لگا رہا ہے؟ انسان اصل میں اپنے اندر اس خلا کو پہچان نہیں پا رہا ہے، اس خلا کو محسوس نہیں کر پا رہا ہے، اپنے وجود کی اصل طلب کی طرف متوجہ نہیں ہو رہا ہے۔ اگر اسے اپنے وجود کی اصل طلب کا پتہ چل جائے اور اس کی طرف متوجہ ہو جائے اور اپنے وجود کو وہ طلب عطا کر دے جو اس کا وجود مانگ رہا تھا، وہ اگر اسے دے دے تو پھر یہاں پر اسے ایک اطمینان محسوس ہوتا ہے، پھر وہ حالت سکون میں آ جاتا ہے، پھر اسے کوئی پریشانی نہیں ہوتی، پھر اس کے اندر بے چینی نہیں ہوتی، وہ ٹینشن کا مریض نہیں ہوتا، وہ ڈپریشن کا مریض نہیں ہوتا، وہ پرسکون حالت میں چلے جاتے۔ سلوات پڑھے محمد والے۔ اب اس جو میں نے آپ کی خدمت میں مثال عرض کی، اس بات کو پروردگار نے سورہ طہٰ کی آیت نمبر 124 کے اندر بیان کیا، سورہ طہٰ آیت نمبر 124، اس کے اندر ایک حصہ ہے، خدا نے حضرت آدم کو ان کے نزول اور ان کے بارے میں بات کر کے ایک اصول بیان کیا، یہ خدا کی طرف سے اصول ہے۔ خوب توجہ کیجئے کہ اگر ذرا بلند آواز میں صلوات پڑھ دو، توجہ ہے، انشاءاللہ پریشان تو نہیں ہے، پھر صلوات پڑھے محمد والا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن اعرض عن ذکری، ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا۔ ومن اعرض، جس نے اپنا رخ پھیر لیا، جس نے اپنے آپ کو موڑ لیا، جس نے اپنے رخ کو پھیر لیا، عن ذکری میری یاد سے، جس نے میری یاد سے اپنا رخ موڑ لیا، جس بھی میرے بندے نے میری یاد سے، خدا کہہ رہا ہے میری یاد سے رخ موڑ لیا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، تو اس کی زندگی تنگ ہو جائے، تو اس کی زندگی تنگ ہو جائے، وہ اپنی زندگی میں تنگی کا شکار ہو جائے گا۔ اب یہ تنگی کیا ہے؟ مالی تنگی آ جائے گی؟ نہیں، سب کچھ ہوگا لیکن پھر بھی اسے خلا محسوس ہوگا، سب کچھ اس کے پاس ہوگا، سکون نہیں ہے، آپ اگر جس کو معاشرے کے اندر ہم اپنے معاشرے کے اندر جس طبقے کے بارے میں جس کلاس کے بارے میں ہمیں لگتا ہے نا کہ یہ لوگ پرفیکٹ ہیں یہ لوگ بہترین ہیں، یہ اصل زندگی تو یہ ہوتی ہے، کبھی ان کے سینوں میں گھس کے دیکھنا کہ اگر انسان کو موقع ملے تو پتہ چلے کہ سب سے بہتر تو یہی لوگ ہیں۔ حتیٰ کہ یہ ایک اخبار میں ایک کالم لکھنے والے نے لکھا کہ پاکستان کے جو 10 بڑے امیر لوگ ہیں، پاکستان کے 10 بڑے امیر لوگ ان کی کیفیت اس نے بیان کی، اس کالم نگار نے، اور اس نے کہا اور ہر ایک سے ملا ہوا تھا اور ہر ایک کے ساتھ کھانا کھا چکا تھا۔ وہ کہتا ہے میں پاکستان کے تیسرے نمبر کے امیر ترین بندے کا مہمان بنا اور کھانے کے لیے دسترخوان پہ ہم بیٹھے، ہمارے لیے تو بہت سارے کھانے لا کے رکھے گئے، اس کے سامنے جو کھانا رکھا گیا وہ خود کہتا ہے وہ میرے گھر میں شاید کوئی جانور بھی نہ کھائے، اس قدر بے ذائقہ۔ میں نے حیرت سے پوچھا آپ کی کیا کھا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میری صحت کی حالت یہ ہے کہ میں اس کے علاوہ کچھ کھا نہیں سکتا، میں اس سے زیادہ کچھ کھا نہیں سکتا۔ کہتے ایک اور کا نام لیا، کہتے میں ان کے بارے میں کہتے جانتا ہوں، کہتے وہ اس وقت پاکستان میں چھٹے ساتویں نمبر کا امیر ترین بندہ ہے، لیکن اس کی حالت کیا ہے، اس کے ساتھ ہر وقت دو ڈاکٹر ساتھ رہتے ہیں 24 گھنٹے، جو صبح جب وہ اپنے بستر سے اٹھتا ہے اسے بستر سے اٹھنے کے لیے تھراپی کی ضرورت ہوتی ہے ورنہ نہیں اٹھ سکتا، اس کی تھراپی کی جاتی ہے آدھے گھنٹے 40 منٹ تب وہ اٹھنے کے قابل ہوتا ہے، اس کے بعد جب وہ گاڑی میں جا کے بیٹھ جائے تو دفتر پہنچ کر اترنے کے لیے بھی اس کی تھراپی کی جاتی ہے ورنہ اتر نہیں سکتا، اور جب دفتر میں بیٹھے گا تو اسے ہر 2 گھنٹے کے بعد اس کو ضرورت ہوتی ہے، اور یہ 2 ڈاکٹر اس کے ساتھ ہیں جو جہاں بھی جائے اس کے ساتھ ہے ورنہ نہیں چل سکتا ہوں۔ عزیز محترم، فمن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنكا، عربی میں ضنک تنگی کو کہتے ہیں، اسی جگہ تنگی آج اسے ضنک کہتے ہیں، جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا جو میری یاد سے منہ موڑے گا اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی۔ اگر ان کا اعتقاد نہیں ہے، اگر ہم میں سے کسی نے اگر یاد خدا سے منہ موڑا ہوا ہے تو آج غور کریں آپ کی زندگی تنگ ہے، غور کریں آپ کے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ہاتھ خالی ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی سکون نہیں ہے۔ آپ وہی جوان ہیں جس نے اپنے سوچا ہوا تھا کہ میرے لیے بس اتنا ہو تو کافی ہے، آج اس سے 10 گنا زیادہ ہے، پھر بھی آپ اس سکون تک نہیں پہنچ پائے جس سکون کو حاصل کرنے کے لیے پوری زندگی دوڑ لگا دی۔ ایک سلامات پڑے محمد والے محمد، جو عبادت کی لذت سے آشنا نہیں۔ اب یہاں ایک سوال لوگوں کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے، کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو مومن ہوتے ہیں جو صاحب ایمان ہوتے ہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں ان کی زندگی بھی بڑی تنگ ہوتی ہے، وہ بھی بڑی مشکلات کا شکار ہوتے ہیں، وہ بھی اپنی زندگی کا رونا روتے ہیں، انہیں بھی اپنی زندگی سے شکایات ہوتی ہیں، حالانکہ وہ صاحب ایمان ہوتے ہیں، حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ انہیں دین کے بارے میں بہت کچھ پتا بھی ہوتا ہے، حالانکہ وہ ہماری نسبت زیادہ متقی بھی ہوتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں ان کی بھی حالت ہماری جیسی، وہ بھی پرسکون نہیں ہے۔ عزیز امن، یہاں پر جب بھی کہا جائے نا صاحب ایمان، اس سے مراد اصل صاحب ایمان ہے، نہ کہ جس نے اپنے آپ کو صاحب ایمان دکھایا ہو۔ جو حقیقی صاحب ایمان ہے، جو صاحب ایمان ہے اس کی بات ہو رہی ہے، اس کی حالت، وہ کبھی بھی دقت اور تنگی میں نہیں آتا، وہ خالی ہاتھ بھی پرسکون ہوتا ہے۔ اس کے لیے یعنی پیٹ پہ پتھر باندھ لینا اس کی تنگی کا باعث نہیں ہوتا، اسے وہ تنگی نہیں لگتی، وہ حالت سکون میں ہے اگر وہ صاحب ایمان ہے تو۔ بس یاد رکھیں جب بھی جو میں نے مثال دی ہے یہ دونوں طبقات کے لیے ہے، اگر معاشرے کا وہ طبقہ جو دولت کی دوڑ میں ہے اور وہ بہت آگے نکل چکا ہے لیکن سکون سے آری ہے، اور پھر معاشرے کا وہ طبقہ بھی جو خود کو ایمان اور تقویٰ اور دیندار کہلواتا ہے لیکن اسے بھی اپنی زندگی سے اپنے معاملات سے شکایت ہوتی ہے، شاکی رہتا ہے، حالت اطمینان نہیں ہے، حالت یقین نہیں ہے، تو یہ بھی اصل میں دونوں ایک ہی جگہ کے دو لوگ ہیں، نہ وہ نہ یہ، ہر دو اس وقت خسارے میں ہیں۔ اصل میں جس نے خود کو ذکر خدا سے یاد الہی کو اپنے دل اپنی روح کی غذا خدا کی یاد مہیا کر دی، اپنی اس روح کو کھلاتا گیا غذا، اس کی روح اس کی معنویت مضبوط ہوتی جاتی ہے. پھر چاہے وہ دولت مند ہو، چاہے وہ قسم پرسی کی زندگی میں ہو، ہر دو صورت میں وہ حالت اطمینان میں ہوتا ہے، اسے کبھی بھی پریشانی نہیں ہوتی، وہ دقت میں نہیں آتا، وہ تنگی میں نہیں آتا، اس کا چہرہ کھلا ہوا ہے، وہ روشن چہرے کے ساتھ ہے. چاہے دولت کے انبار نہ ہو تب بھی، دولت کے انبار ہو تب بھی، ہر دو صورت میں وہ حالت اطمینان میں ہوتا ہے. صلوات پڑھے محمد والے. بس لذت عبادت سے آشنا ہونا ضروری ہے. اگر لذت عبادت سے آشنا نہیں ہوں گے تو پھر نماز، میں نے یہ جملہ اپنے کانوں سے سنا ہے بعض نماز پڑھنے والوں سے، میں ذرا دو منٹ میں آتا ہوں، کیا کرنے جا رہا ہوں، ٹکرے مار کے آتا ہوں، تو دو ٹکرے مار کے آتا ہوں، وہ نماز کے لیے کہتے ہیں میں ٹکرے مار کے آتا ہوں. تم ساری زندگی ٹکرے ہی مارتے رہو، وہ تمہاری نماز نہیں ہے، نہ وہ نماز تمہیں کچھ دے سکتی ہے، نہ ہی تم اس نماز سے کچھ حاصل کر سکتے، ٹکرے ہی مارو گے. بعض لوگ ایسے نماز ادا کرتے ہیں جیسے قرض ہوتا، قرض لیا ہو، قرض واپس دینا ہے، واپس قرض دینے کے لیے جا رہے ہیں، جو ادا کر دیا ہو چلے آئے، واجب ادا کرنی ہے، سر سے اس بوجھ کو اتارنا ہے. خدا نے نماز عطا کر کے ایک بڑا احسان کیا ہے اپنے بندوں پر. اے میرے بندے، تمہیں میں نے اپنے تک پہنچنے کے لیے مشکل راستوں کی طرف نہیں لے کے گیا. ہندوؤں کے اندر جو سادھو بنتا ہے، جو اپنے آپ کو روحانیت اور معنویت کی طرف لے کر جانا چاہے، تو وہ سخت ریاضتیں کرتے ہیں. ایک کیلوں کا بستر ہوتا ہے، کیلوں کا، تیز کیلوں کا پورا بستر ہے، کیل ہے، وہ نوکیلے کیل. یہ جو ہندو سادھو ہیں یہ اس نوکیلے کیلوں کے بستر پر لیٹتے ہیں، ان کے سونے کے لیے وہ ہے، یہ اپنے نفس کو اذیتوں میں رکھتے ہیں. کیوں کرتے ہیں ایسا؟ کیونکہ یہ کسی روحانی اور معنوی رشد کی طرف جانا چاہتے ہیں، یہ اپنی معنوی اور روحانی غذا کو حاصل کرنا چاہتے ہیں. میرے اور آپ کے رب نے یہ جو معنوی اور روحانی رشد ہے، یہ جو اطمینان قلب ہے، یہ جو روح کی خوراک ہے، اس کو نماز میں رکھتی ہے اور آسان ترین نامے مہیا کر دیا ہے. بس کچھ اشتباہات ہیں، حتیٰ نماز کے بیان کرنے والے بھی بعض اوقات وہ اوور ڈوز کر دیتے ہیں. اوور ڈوز کرنا بھی نقصان دہ ہے. بچے جو نماز سے بھاگتے ہیں اس کی ایک وجہ اوور ڈوزنگ ہے، وہ اوور ڈوزنگ کی وجہ سے نماز سے بھاگتے ہیں. عرض کروں گا انشاءاللہ، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. آپ کی صلوات کی آواز سے مجھے خوشی نہیں ہوئی ہے. عزیزان محترم، انشاءاللہ ان پانچ مجالس میں کوشش یہی ہے کہ ایک اچھی نماز، وہ نماز کی جو ہمیں آگے بڑھائے، جس کے ساتھ ہم آگے بڑھنا شروع کریں. میں نے پریکٹیکل بات کر، آپ کو وہ معنوی اور روحانی گہری باتیں نہیں بتانی، نارمل بات، پریکٹیکل بات، یعنی ہم اپنی نماز کو کیسے بہتر کریں کہ ہم آگے بڑھ سکیں، ہم نماز میں اپنی حالت کو کس طرح سے رکھیں، جسم کو کیسے رکھیں کہ اس کے اثرات ہم اپنے اندر دیکھیں، یہ سب چیزیں موجود ہیں، یہ سب کچھ روایت میں بیان ہوا ہے، وہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. اب جیسا کہ عرض کیا، بعض کے لیے نماز قرض ہے، بعض کے لیے ٹکرے مارنا ہے، بعض کے لیے سر سے بوجھ اتارنا ہے. بعض اوقات خواتین اس لیے بھی اول وقت میں نماز پڑھتے ہیں، اول وقت میں نماز پڑھنا بہت فضیلت ہے، لیکن بعض لوگ اس لیے بھی جلدی نماز پڑھتے ہیں کہ اس کے بعد میک اپ کرنا ہے، تو کیونکہ میک اپ کے لیے پھر دوبارہ وضو کرے تو وہ میک اپ اترتا ہے، اس لیے جلدی نماز پڑھو تاکہ نماز کے سے جان چھوٹ جائے اور آگے ہم اپنے کام کی طرف نکلیں. یہ معاشرے کے اندر اہل بیت کے نزدیک نماز کیا ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، نماز میری آنکھوں کا نور ہے، بینائی یعنی ختمی مرتبت سرکار دو عالم کی آنکھوں کا نور نماز ہے، یعنی میری آنکھیں. اللہ کے نبی کا کہنا یہ کہ جب میں نماز پڑھوں میری آنکھیں روشن ہو جاتی. اور حضرت بلال حبشی کو رسول خدا اذان دینے کے لیے، یعنی واجب نمازوں کے علاوہ بھی اذان کے لیے بلال سے اذان دلواتے تھے، اور جملہ کہتے تھے، ارحنا یا بلال، ارحنا یا بلال، اے بلال ذرا میرے سینے کو راحت پہنچاؤ، ذرا میرے سینے میں ٹھنڈک پیدا کر دو، بلال کیا کرتے تھے؟ اذان شروع کرتے تھے. کیا مطلب؟ اذان سن کر محمد مصطفیٰ کے قلب میں ٹھنڈک آ جاتی ہے, راحت پہنچتی ہے قلب ناظرین محمد مصطفیٰ کو. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. پھر صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اذان محترم. اسی طرح ایک اور حدیث آپ کی خدمت میں, نماز کی اہمیت. اہل بیت کے نزدیک نماز کو کیسے دیکھتے ہیں؟ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, مولا کہ جب تم میں سے کسی کو بھی دنیاوی غم و اندوہ آ لے, یعنی اگر تمہیں کوئی دنیا کا غم, کوئی پریشانی, کوئی مصیبت, کوئی تکلیف تمہیں پہنچتی ہے, دنیاوی کوئی پہنچتی ہے, تو امام فرماتے ہیں تو ایسے میں اسے وضو کر کے اپنے مقام عبادت میں داخل ہو کر دو رکعت نماز بجا لانے کے بعد دعا کرنے میں کیا چیز مانے؟ کس چیز نے تمہیں روکا ہے؟ اگر تم پر کوئی مصیبت آ گئی, کوئی تکلیف آ گئی, کوئی پریشانی آ گئی ہے, تو اس پریشانی کے لیے تم وضو کر کے اپنے مقام عبادت میں, مسجد میں, حجرے میں, کمرے میں, جہاں بھی تم نماز پڑھتے ہو, وہاں جا کر دو رکعت نماز بجا لانے اور دعا کرنے سے کس چیز نے تمہیں روکا ہے؟ اس کے بعد امام فرماتے ہیں کیا تم نے خدا کا یہ فرمان نہیں سنا ہے, واستعینوا بالصبر والصلاة, کہ صبر اور نماز سے مدد طلب کرو, اپنی نمازوں سے مدد طلب کرو, تمہاری مشکلات ہیں, مسائل ہیں, دو رکعت نماز پڑھو, دعا کرو, تمہاری مشکل آسان ہوگی, کیونکہ اس نماز سے مدد طلب کرنے کا خدا نے تمہیں حکم دیا ہے. صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد. نماز کی جس قدر مرکزیت اور محوریت دین نے بتائی ہے, ہم اس وقت آج کل بالخصوص آج کل کا جو دور ہے ہم اس کے بالکل اپوزٹ. ہم نماز کے دوران, آج کل تو دوران بھی ہوتا ہے لیکن نماز ختم ہونے پہ تو اکثریت ہے, نماز کے دوران اگر کسی کو میسج آتا ہے, موبائل پہ کال آ جائے, اس نے سائلنٹ نہ کیا ہو تو پھر وہ موبائل کو نکالتا ہے دوران نماز اور اسے بند کرے گا, روکے گا, جو بھی کرے گا. بعض لوگ تو میسج دیکھ بھی لیتے ہیں اور اس کے لیے وہ دلیل بھی کہ شرعاً فقہ نے اجازت دی ہے, مسئلہ نہیں, ٹھیک ہے. اور کچھ کو یہ تو کم ہوتے ہیں, تعداد ان کی کم ہے, اکثریت کون سے ہیں؟ ادھر نماز تمام ہوئی اور فوراً موبائل نکالی, فوراً موبائل نکالی, فوراً. اور خدا فرشتوں سے کہتا ہے, اب یہ حدیث ہے, حدیث قدسی ہے, توجہ کیجئے گا, اگر بندہ نماز تمام کرے اور دعا نہ مانگے, خدا سے کچھ طلب نہ کرے, خدا فرشتوں سے کہتا ہے اے فرشتوں جو ہی اس نے تمام کی نماز, میں اس کی طرف متوجہ ہوا اور میں نے پوچھا ہاں میرے بندے کیا چاہیے, دیکھو اس نے مجھ سے کچھ مانگا ہی نہیں, یہ جو اس نے پڑھی ہے نا نماز وہ اس کے منہ پہ دے مانگے. اگر اس کو مجھ سے کچھ مانگنا نہیں ہے, اس کو مجھ سے کچھ نہیں چاہیے, یہ مجھ سے دعا نہیں کرنا چاہتا, یہ نماز اس کے منہ پہ دے مانگے. یعنی اس قدر نماز مرکز و محور ارے دین کا, الصلاۃ عمود الدین, تمہارے دین کا ستون ہے, تمہارے عقیدے توحید کا ستون نماز ہے, تمہارے عقیدے نبوت کا ستون بھی نماز ہے, تمہارے عقیدے امامت اور ولایت کا ستون بھی نماز ہے, تمہارے عقیدے قیامت کا ستون بھی نماز ہے, کیونکہ دین ان سب چیزوں سے بنتا ہے اور دین کی بنیاد اور جس کا جو بنیادی ستون ہے وہ نماز ہے. اگر یہ گر جائے تو تمہارا سارا دین گر چکا ہے, پھر بے شک نعرے جتنے بھی لگا لو تمہارا دین ابھی باقی نہیں رہا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ایک درود پڑھ کے تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لیں تاکہ بات. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, حسینیت حسینیت, یزیدیت, بر محمد و آل محمد. صلوات اذان محترم. مشہور حدیث ہے, اعمال کے بارے میں، جتنی بھی نیکیاں کریں، جتنی بھی واجبات تھوڑا سا اگر کھول کے بیان کرو، حج ادا کیا ہے، زکات دیا ہے، خمس دیا ہے، جہاد کیا ہے، غریبوں کی مدد کی ہے، مسکینوں کو کھانا کھلایا ہے، بہت ساری نیکیاں کام دی ہیں، بہت کوشش کی ہے، اور کیا کہتی ہے، اگر تمہاری نماز قبول ہوئی تو باقی اعمال قبول ہوں گے، اگر تمہاری نماز رد ہو گئی تو باقی اعمال بھی رد کر دیے جائیں، ان قبلت قبل ما سوا و ان ردت رد ما سوا، اگر یہ قبول ہوئی تب باقی قبول ہوں گے، اور اگر یہ رد ہو گئی تو باقی سب رد ہو جائیں گے۔ معیار عبادت، عبادتوں کی قبولیت کا معیار خدا نے نماز کو قرار دیا، تمہاری نماز قبول ہو گئی تمہاری باقی عبادات قبول ہو گئی، اگر تمہاری نماز قبول نہیں ہوئی تمہاری باقی عبادات قبول نہیں ہوگی، کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہے اگر تمہاری نماز قابل قبول نہیں ہے۔ اب اس کو تھوڑا سا کھول کے بیان کریں، اگر تم نے اپنی نماز کو اس طرح سے ادا کیا ہے کہ اسے قبول نہیں کیا جا سکتا، اگر تم نے اس طرح سے نماز پڑھی ہے کہ تمہاری نماز قبول نہیں ہو سکتی، بندہ اگر بہانہ نہ بنانا چاہے، میں ہم سب کی اپنی بات کر رہا ہوں، ہماری بات کر رہا ہوں، میں اور آپ اگر ہم بہانے نہ تراشیں، ہم میں سارے کو اپنی نماز کے بارے میں پتہ ہوتا ہے کہ قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، پڑھے محمد والے ایسا اندازہ ہوتا ہے، پڑھنے کے بعد اندازہ ہوتا ہے، اگر اندازہ نہیں ہوتا ہے تو چھٹے امام نے سمجھا دیا، صلوات پڑھے محمد والے امام سے پوچھا کہ مولا نماز قبول ہوئی نہیں ہوئی کیسے پتا چلے گا، مولا نے کہا قرآن میں ہے نماز کے بارے میں، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز تمہیں برائیوں سے بے حیائی سے روکتی ہے، اگر تم نے نماز پڑھی اور وہ نماز تمہیں بے حیائی اور برائی سے روکنے والی ہے تو سمجھو تمہاری نماز قبول ہوئی ہے، لیکن اگر تم نے نماز پڑھی لیکن بے حیائی اور برائی سے نہیں روکتی ہو مطلب تمہاری نماز قبول نہیں ہوئی ہے، صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ اہمیت کتنی ہے، اہمیت کتنی ہے، صادق آل محمد فرماتے ہیں مولا فرماتے ہیں اگر کسی کی دو رکعت نماز قبول ہو جائے، اگر کسی بندے کی دو رکعت پوری زندگی میں سے دو رکعت نماز قبول ہو جائے خدا اس بندے پر عذاب نہیں کرے، اگر دو رکعت قبول ہو جائے تو خدا اس بندے پر عذاب نہیں کرے گا، یعنی اگر دو رکعت بھی قبول ہونے والی پڑھ لی پھر عذاب نہیں کرے گا۔ اور اب جو سب سے اہم بات، وہ امیر المومنین مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بہت سخت میرے مولا علی کہہ رہے ہیں، عجیب نہیں ہے اس وقت ہمارے معاشرے کو علی کے نام پہ نماز سے دور کیا جا رہا ہے، یعنی مولا علی کے نام پہ نماز سے دور کر رہے ہیں کہ تم علی کے فضائل پڑھو، علی کے فضائل سنو، نماز کے چھوڑو نماز کو، اور وہ عموماً ایک سال بعض خطیب اور اس طرح کے دیتے ہیں، اصحاب کہف کے کتے نے کہا نماز پڑھی تھی، وہ بھی تو جنت جائے گا، کہ تم نے علی کے ماننے والوں کو کتے جتنا سمجھے ہوئے ہیں، علی کا ماننے والے کی بلندیاں کہاں، اور تم اصحاب کہف کے کتے کے پیچھے لگے ہوئے ہو۔ اب سنے مولا علی خود کیا کہتے ہیں نماز کے بارے میں، مولا علی خود کیا فرما رہے ہیں، سخت ہے، اپنے ذہن کو تیار کرنے میں کہہ دیتا ہوں، میرے مولا کا جملہ ہے، مولا نے مجھے اور آپ کو مخاطب نہیں کیا، موضوع اہم تھا، جہاں موضوع اہم ہو وہاں ہمیں نہیں مخاطب کیا جاتا، وہاں خدا کو مخاطب کیا جاتا، مولا علی نے پروردگار کی طرف مخاطب ہو کر ہاتھ اٹھا کر دعائیہ انداز میں کہا، کیا کہا، خدایا جو شخص جانتے بوجھتے نماز ترک کرے تو اس پر لعنت فرما، جو جان بوجھ کر نماز ترک کرے، علی کہہ رہے ہیں خدا تو اس پر لعنت کر، خدا علی کا کہا ٹالے گا، خدا مولا علی کا کہا ٹالے گا، علی خدا کا اب عبد کامل انسان کامل اگر خدا سے یہ درخواست کر رہا ہے, خدا سے التجا کر رہا ہے کہ پروردگارا جو جان بوجھ کر نماز ترک کرتا ہے تو اس پر لعنت کر, آپ کی یہ خدا کی لعنت, ہر اس بے نمازی پر جو جان بوجھ کر نماز ترک کرتا ہے. ہٹا کٹا ہے, کوئی بیماری نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, کھا پی سکتا ہے, اٹھ سکتا ہے, جا سکتا ہے, بات کر سکتا ہے, لوگوں سے مل سکتا ہے, کام کر سکتا ہے, نماز نہیں پڑھ سکتا, نماز نہیں ادا کر سکتے, کر سکتے ہو, جانتے ہو کیوں نہیں کرتے ہو؟ کیونکہ تم نے جان بوجھ کر نماز ترک کی ہے, اب تم پر خدا کی لعنت آ چکی ہے, اس لیے تمہارا دل ہی نہیں چاہتا نماز پڑھنے کو. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ایک صلوات پھر پڑھ لے محمد و آل محمد. یہ مولا علی کا کہنا کہ خدایا جو جان بوجھ کر نماز ترک کرے تو اس پر لعنت فرما. اب مولا علی نے خدا سے التجا کی ہے, ہر وہ انسان, ہر وہ بدبخت جو جان بوجھ کر نماز ترک کرتا ہے اس پر اللہ کی لعنت مولا علی کی سفارش پر آئی ہوئی ہے. اور لعنت تو خدا, لعنت جانتے کسے کہتے ہیں؟ عربی زبان کا لفظ لان کہتے ہیں رحمت سے دور ہونے کو, یعنی رحمت خدا سے دوری, خدایا اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے. اور رحمت خدا کیا ہے؟ توفیق عبادت رحمت خدا ہے, فجر کے وقت آنکھ کا کھلنا رحمت خدا ہے, ظہر کی نماز کے وقت دل میں خیال پیدا ہونا کہ جا کر نماز پڑھوں رحمت خدا ہے, مغرب و عشاء میں جا کر نماز میں شامل ہونا, اس ارادے کا آنا یہ اللہ کی رحمت ہے. لعنت ہے تمہیں توفیق ہی نہیں ملتی عبادت, چاہتا ہی نہیں. اور ہوگا اس کا عملاً عملاً پورا سسٹم بنا ہوگا, جو یہ نماز کا وقت آئے گا کوئی ایسا دوست آ جائے گا جو تمہارے ساتھ بیٹھ کے گپ لگا کے تمہارا ٹائم ضائع کر دے گا اور تمہارے ذہن سے نماز کا خیال ہی نکل جائے گا, اور انسان یہ سمجھے گا کہ میں نے نماز نہیں پڑھی. نہیں, تم نے نہیں پڑھی, نہیں, تم نے عمدن نماز ترک کر کے خود کو لعنت الہی کا مستحق بنایا ہے. اب خدا خود تم سے ملنا نہیں چاہتا ہے, اس لیے جب بھی وہ وقت آتا ہے تم کسی کی مصروفیت میں مصروف ہو جاتے ہو کہ تمہیں وہ موقع ہی نہیں ملا جاتا, تمہیں آنے ہی نہیں دیا جاتا. سخت ہے عزیزان محترم, نماز عبادت کا مغز ہے, عبادت کا محور ہے, دین کی مرکزیت. ایک انسان کا دین, اس کا مرکزی جو ستون ہے وہ نماز ہے. نماز سے پتا چلے گا کہ اس بندے میں دینداری ہے یا نہیں ہے, بعد میں فیصلہ ہوگا, یہ بعد میں فیصلہ ہوگا کہ دین ہے یا نہیں ہے. نماز ہے تو پھر دیکھیں گے دین ہے یا نہیں, اگر نماز نہیں ہے تو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, دین ختم. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ایک صلوات پھر پڑھے محمد. عزیزان محترم, یہ موضوع اہم ہے, ہمیں اپنی نمازوں کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے. جو نہیں پڑھتا اس پر تو لعنت ہے خدا کی, جو پڑھتے ہیں ان کو اپنی نمازوں کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. اپنی نمازوں کے سمجھیں, ہماری نماز کا بدن کمزور ہے, اس کو ڈپ لگانی ہے, اس کو دو طاقت کی دوائی کھلانی ہے, اسے کھلانے ہیں, فوڈ سپلیمنٹس دینے ہیں اس کو تاکہ ہماری نماز طاقتور ہو جائے. اور نماز میں کتنی طاقت ہے, اگر کوئی دو رکعت نماز پڑھ کے سورہ فاتحہ پڑھ کے مردے پر پھونک دے اور وہ مردہ کھڑا ہو جائے تو حیران نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ یہ دو رکعت نماز اور سورہ فاتحہ میں اتنی طاقت ہے کہ وہ مردے کو زندہ کر سکتے ہیں. حدیث ہے رسول خدا کی, اگر کوئی مردہ زندہ ہو جائے تمہارے سامنے کہ کوئی سورہ فاتحہ پڑھ دے مردے کے اوپر اور وہ زندہ ہو جائے تو حیران مت ہونا, کیونکہ سورہ فاتحہ اس سے زیادہ طاقت رکھتی ہے. اور نماز میں دن میں 10 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں, یہ سورہ فاتحہ مردے کو زندہ کر سکتی ہے. اور میں اور آپ دن میں 10 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں پھر بھی دل زندہ نہیں ہو رہا, کیا وجہ ہے؟ مسئلہ ہے, اصلاح کی ضرورت ہے, پریکٹیکلی کچھ چیزوں کو کرنے کی ضرورت ہے. میں نے انشاءاللہ آپ کو اس طرف نہیں لے کے جانا, یہ ایک مسئلہ ہے جو میں نے شروع میں آپ سے عرض کیا, وہ نماز اتنی مشکل بنائی جاتی ہے, اچھی نماز کو اتنا مشکل بناتے ہیں بندے خود ہی مایوس ہو جاتے ہیں, ہم کہاں وہ نماز پڑھ سکتے ہیں. ہمیں مثال دی جاتی ہے امیر المومنین کی نماز کی کہ مولا کا وضو کے وقت حالت متغیر ہو جاتا تھا. حالت نماز امیر المومنین کی, معصومین کی حالت نماز, اولیاء کی حالت نماز. عزیز امن, میں اور آپ شاید پوری زندگی میں بھی ایک دفعہ وہ نماز نہ پڑھ سکے, ہم اس جگہ پہنچ ہی نہ سکے. بالکل ہو سکتا ہے. ہمیں کیا کرنا ہے, یہ جو نماز ہے معصومین کی, اولیاء خدا کی, یہ اس نماز کا آخری زینہ ہے, یہ سمجھے ٹاپ پہ ہے, اور میں اور آپ اگر اس پہ قدم رکھنا چاہیں تو پچھلی ساری سیڑھیاں تو ابھی پھلانگی نہیں ہیں, پچھلی ساری سیڑھیوں کو تو طے ہی نہیں کیا ہے, پچھلے ذہنوں کو طے ہی نہیں کیا ہے, ان مراحل سے تو گزرا ہی نہیں ہے, تو کہاں کہ اس پر پاؤں رکھ سکے. اور انسان اگر کوشش کرے بھی تو پہلے کرتا ہے کہ میں خضوع خشوع لے آؤں, خشوع لے آؤں, اندر حضور قلبی آ جائے, تھوڑی سی آنکھوں میں آنسو آ جائیں, میری غمگین حالت بن جائے, کوشش کرتا ہے لیکن ہو نہیں پاتی. جب نہیں ہو پاتی تو مایوس ہو جاتا ہے, اس کے بعد پھر اس کے لیے نماز ٹکرے بن جاتی. وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے کہ ترتیب سے نہیں آیا. وجہ یہ ہے کہ اپنی نماز کو پہلے مرحلے سے ٹھیک کرنا ہے, جب وہ ٹھیک ہوتا ہے پھر اگلے مرحلے میں داخل ہو جائے. کم سے کم دو کام اس پانچ مجالس میں, پریکٹیکلی دو کام میں نے آپ کو سمجھانے ہیں جو آپ نے ان پانچ نمازوں میں کرنا ہے. کچھ حالت بنانی ہے, وہ بنا لیں. اگر یہ آپ نے کر لیا تو آپ کی نماز کو عاشقانہ نماز میں خدا خود بدل دے گا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اگر آپ سب موجود ہیں مجلس میں تو سب مل کے صلوات پڑھیں. بس ان شاء اللہ آئندہ جو مجالس ہیں, ایک تو یہ کہ ہم وقت کی پابندی کرتے ہیں. 9:30 پہ میں نے یہاں پہ ممبر پہ بیٹھنا ہے, تو 9:30 کے بعد اگر آپ لوگ بھی انشاءاللہ کوشش کریں کہ آپ 9:30 سے پہلے ہی تشریف لے آئیں تاکہ ہم جو گفتگو کریں اور اس کا رب باقی رہے, اور اپنی بات کو اور جو ہے ہماری بات میں معصومین کی احادیث ہیں, قرآن کی آیات ہیں جو آپ مومنین تک اس ممبر حسین ابن علی کے توسط سے, اس کی برکت سے آپ تک پہنچتی ہیں. تو انشاءاللہ اگر وقت کی پابندی آپ کریں گے, ہم جو ٹائم مقرر ہے یہ خدا کی توفیق ہے کہ ہم ایک تو وقت پہ شروع کر دیں اور ختم بھی کر دیں. بعض اوقات وقت پہ شروع ہو جاتی ہے, وہ ختم ہونے میں نہیں آتی, وہ اسی طول پکڑ لیتی ہے کہ وہ ختم نہیں کر پاتے. ایسا نہیں ہے, ایک گھنٹے کی مجلس ہے, 8-9 یہاں پہ حدیث کے ساتھ شروع ہو جاتی ہے, 9:30 پہ انشاءاللہ ہم آغاز کریں گے اور 10:30 پہ ہم آپ کے زحمات کو تمام کریں گے. ایک گھنٹے کا وقت ہے انشاءاللہ, یہ پانچ آج ایک مجلس ہو گئی, تنقید ہم نے باندھی ہے آتے کچھ, کل سے ہم آغاز کریں گے. تو انشاءاللہ 9:30 پہ آپ پر وقت تشریف لائیں گے اور مجلس اعضاء کو زیادہ منظم انداز میں ہم کل اس کا احیاء کریں گے, برپا کریں گے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. عزیزان محترم, کربلا کے مصائب اور کربلا کی مصیبتیں بعض اوقات اس طرح کی باتیں سننے میں بھی آتی ہیں. بعض لوگوں کے دل میں ایسی بات ہوتی ہے کہ سخت مصائب عاشور کے دن تھے, مولا کی شہادت سخت مصائب ہے, حضرت عباس کی شہادت سخت مصیبت ہے, حضرت علی اکبر کی مصیبت سخت مصیبت ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ مصائب سب سے بڑے مصائب, یہ مصیبتیں بہت بڑی مصیبتیں, لیکن کربلا کی بڑی مصیبتوں کا آغاز مولا حسین کی شہادت کے بعد سے ہوا ہے. زیادہ بڑی مصیبت ہے, کس قدر بڑی مصیبت ہے, میرے مولا حسین نہیں برداشت کرتے تھے, مولا حسین نہیں برداشت کر پاتے تھے ان مصائب کو جو مولا حسین کی شہادت کے بعد ہے. یہ مصائب اتنے سخت ہیں کہ مولا حسین ان کا تصور کر کے برداشت نہیں کر پاتے. ایک جملہ پڑھ کے وہ مصائب شروع کرنے لگا. مولا حسین زین سے زمین پر آ چکے تھے, عصر کی نماز بھی پڑھ چکے تھے, اب زمین کربلا پہ تھے, لیکن یہ شمر اور دیگر قاتل لعین یہ آگے بڑھنے کی ہمت نہیں کر پا رہے تھے. اب اس نے کہا کہ حسین شہید ہو گئے ہیں یا ابھی ہیں اس دنیا میں. شمر العین کہتا ہے کہ حسین کے زندہ ہونے یا نہ ہونے کا پتہ چلانا مجھے آتا ہے. اور اس نے آواز دی مولا حسین کو, اس نے آواز دی حسین زینب کے خیمے پہ حملہ ہو گیا. جو ہی آواز دی سید الشہداء کا بدن لرزا. روایت ہے کہ ایک دفعہ اپنی کوہنیوں کو زمین پر رکھا اور کچھ بلند ہو گئے. بلند ہو کے آواز دی, او لعینو اگر تمہارا کوئی دین نہیں ہے تو آزاد انسانوں والے حالت میں رہو. شمر نے پوچھا کیا چاہتے ہو؟ کہا جب تک میں زندہ ہوں میرے خیام سے دور رہو. یہ مصائب وہ تھے کہ جو سید الشہداء تحمل نہیں کر پاتے تھے, تحمل نہیں کر پاتے. بس کملا یہاں سے شروع ہوتا ہے, جہاں میرے مولا حسین کے مصائب ختم ہوتے ہیں وہاں سے امام سجاد اور جناب ثانی زہرا کے مصائب شروع ہو جاتے ہیں. آج آپ کو سناؤں گا مقتل سے گزرنا بی بیوں کا. 11 محرم, اب قافلہ تیار ہونے لگا ہے, بی بیوں کو سوار کراؤ. یقیناً ان بی بیوں نے یاد کیا ہوگا کہ یہ وہی قافلہ ہے جس وقت مدینے سے تیار ہو رہے تھے تو یہ گھر کے اندر اپنے حجابوں میں تیار ہو رہے تھے. اس کے بعد عباس کی صدا سنی تھی کہ قافلہ تیار ہو گیا ہے, اے خاندان عصمت کے, خاندان نبوت کے مقدرات آئیں اور آپ سوار ہو جائیں. اور جب یہ خواتین آئی باہر تو ایک طرف بنی ہاشم کے جوان کھڑے ہیں, علی اکبر قاسم ہیں, حسن مسنہ ہیں, اون محمد ہیں, یوں سوار کرایا ہے. مکہ سے جس وقت نکلے تھے تب بھی امام کے ساتھ نکلے ہیں, لیکن آج 11 محرم کو جس وقت کہا کہ اب اس قافلے کو لے کے چلنا ہے, کہا اب ان کی سواریاں تیار ہیں, اب ان خواتین کو سوار کراؤ, ازاداروں بے پالان اونٹ ہیں محملوں کے بغیر, کہا اب ان پہ سوار کرانا ہے. اب بیبیاں ایک دوسرے کو دیکھیں, وہ بیبی دیکھیں ایک دوسرے کو, عباس کہاں ہیں جو سوار کرائیں, علی اکبر کہاں ہیں جو سوار کرائیں. ایسے میں علی کی بیٹی کھڑی ہو کر کہتی ہیں ابھی فکر نہ کرو, عباس کی بہن میں حوصلہ ہے, زینب خود تمہیں سوار کرائے گی. ایک ایک بیبی کو سوار کرایا, سب کو سوار کرانے کے بعد جس ناکے پہ خود بیٹھنا تھا وہاں ناکے کے قریب آ کر مقتل کی طرف مو کر کے مولا حسین کو آواز دی, کہا حسین کل جب روز عاشور آپ کو گھوڑے پر سوار ہونا تھا, ذوالجناح پر سوار ہونا تھا, آپ کو سوار کرانے والا کوئی نہیں تھا, میں نے آ کر آپ کو سوار کرایا. اے حسین آؤ ذرا آج آ کر بہن کو سوار کراؤ, مجھے سوار کرانے والا کوئی نہیں. اجل حکومت, بس دو تین جملے اور. سوار ہو گئے, سواریوں نے چلنا شروع کر دیا. مقتل کے قریب سے, مقتل کے اندر سے گزارا ہے اس قافلے کو, یا انہوں نے جان بوجھ کے گزارا ہے, یا بیبیوں نے کہا تھا ہمیں مقتل کو گزارو, ہم اپنے پیاروں سے آخری دفعہ ودا تو کر لیں. بس ایک مصیبت ہے, مصائب ہے حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے. یہ جو مصیبت جناب زینب کی ہے یہ حضرت عباس کی مصیبت سے ملتی جلتی ہے, یا یوں کہوں اس کربلا کی داستان میں ایک مصیبت ایسی ہے جو یا عباس کی ہے یا زینب کی ہے, اور کسی کی نہیں ہے یہ مصیبت. بس سوچنے لگا ہوں جس وقت مقتل سے گزرے, ناکے پر سوار ہے جناب ثانی زہرا, ہاتھ بندے ہوئے ہیں حسین کے جنازے کے قریب جب پہنچی ہے خود کو ناکے سے گرا دیا ہے علی کی بیٹی نے. اب حضرت عباس کے بارے میں روایت ہے نا, جس وقت مولا عباس اپنے گھوڑے سے گرے مولا عباس اپنے عزاداروں کو یہ وصیت کرتے ہیں میرا یہ مصیبت میری یہ مصیبت بیان کرو کہ میں جب گھوڑے سے گرا میرے بازو نہیں تھے. ذرا تصور کرو عباس کیسے گھوڑے کی زین سے زمین پر آئے. اب میں ہاتھ جوڑ کے مولا عباس سے کہوں مولا مجھے معاف کر دیں, آپ شہ سوار ہیں, آپ پہلوان ہیں, آپ حسین کے لشکر کے علمدار ہیں, بازو کے بغیر گھوڑے سے گرنا آپ کی مصیبت, لیکن مولا کیا محرم کو آ کر ذرا دیکھیں ناکے میں سے علی کی بیٹی بندے ہاتھوں کے ساتھ جب گری ہے, ہاتھ بندے ہوئے تھے ایسے ہی گری جیسے عباس دشت کربلا میں گرا. حسین کے جنازے پہ زینب پہنچی, بندے ہاتھوں سے پتھروں کو ہٹا کر چند جملے کہے. پہلا جملہ کہا انت اخی حسین, کیا تو میرا بھائی حسین ہے. اس کے بعد ماہ پڑا خدا, یہ آپ کی بیٹیاں ہیں جن کو قیدی بنایا گیا ہے. عزاداروں اب گریا کیا بیویوں نے, جنازوں پہ گریا حسین کی نانا حسین کی آوازیں بلند ہوتی ہیں. اسی گریے کے دوران بی بی زینب نے مولا سجاد کی طرف نگاہ کی تو دیکھا کہ سجاد کے چہرے کا رنگ زرد ہو چکا ہے, سجاد کی حالت غیر ہو چکی ہے. بی بی نے کہا سجاد بیٹا خود کو سنبھالو, تو اس قافلے کا امیر ہے, تمہاری حالت کیوں خراب ہو رہی ہے بیٹا. سجاد کہتے بھوپی اما میں 23 سال کا جوان بیٹا ہوں, بھوپی اما دیکھ نہیں رہی یزیدیوں نے اپنے جنازے دفنا دیے ہیں, میرے بابا کا جنازہ دھوپ پہ پڑا ہے. سجاد نہ کفن دے سکا ہے نہ باپ کو دفن کر سکا ہے. بی بی کہتی ہے سجاد غم نہ کر, حسین کی قبر بنے گی, حسین کی قبر پہ گنبد بنے گا, یہ کربلا بڑا گنجان شہر بنے گا. سجاد دنیا کے گوش و کنار سے لوگ تیرے بابا کی قبر کی زیارت کے لیے آئیں گے. آج اربعین کی زیارت پر کروڑوں لوگ کربلا جاتے ہوئے شاید یہی صدا دیں, او ثانیہ زہرا ہم وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں آپ نے سجاد کو پیش گوئی کی تھی. ہم آئے ہیں حسین کی قبر کی زیارت کرنے, ہم آئے ہیں اس بے کفن کے راستے پر اور اپنے لیے کفن یہاں سے لے کر جائیں گے اور سب کو بتائیں گے. یہ اس بے کفن کے روزے کا معجزہ ہے کہ دنیا کا ہر عزادار حسین کے روزے کا کفن چاہتا ہے. بس آخری جملے کہہ کے ختم کر دو. عزاداروں عمر سعد نعیم نے مولا سجاد سے کہا ان بیویوں کو جنازوں سے جدا کرو تاکہ ہم سفر کا آغاز کریں. مولا سجاد نے رو کر کہا نعیم دیکھ نہیں رہے, بہن کو بھائی کے جنازے سے کیسے اٹھاؤں, بیٹیوں کو باپ کے جنازے سے کیسے اٹھاؤں, ماؤں کو بیٹوں کے جنازے سے کیسے اٹھاؤں. شمر لعین آگے بڑھتا ہے, تازیہ نے اٹھایا, بیبیوں پر تازیہ نے برسائے, اللہ تازیہ نے اسے جنازوں سے جدا کیا. اللہ لعنت الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایم القلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہم عجل لولیک الفرج والعافیۃ والنصر وجعلنا من انصاره و اعوانه والمستشهدین بین یدی ماتم حسین.